الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. آج جو ہماری نشست ہے موسٹ پروبلی اب اس کے بعد تقریباً دو مہینے کا پھر ایک گیپ آ سکتا ہے. اچھا بہرحال آج کی گفتگو کے لیے میں کافی سوچتا رہا تو ہمارے پاس دو تین چوائسیز ہیں اس آج کی نشست کے لیے. پہلا تو یہ کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو قرآن کریم میں سے ان آیتوں کا ذکر کرنا شروع کیا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو بات ہم نے کی وہ اس میں کمی تشنگی رہ گئی. ظاہر ہے کہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا, تمام چیزیں کور بھی نہیں ہو پائی تھیں. اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا اس سلسلے کو کنسولیڈیٹ کروں, اور ابھی کیونکہ مجھے زیادہ اس لیے بھی محسوس ہوا کہ پچھلے دو دن سے جو گروپ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عدیل نے جو کہا تو ماشاءاللہ جو جس اشتیاق کے ساتھ سب لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے ایک گیپ کے طریقے سے ہمارے فیتھ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی ہم سے آگے پوچھ لے بھائی اہل بیت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے, یہ ائمہ کا ذکر کہاں ہے, فلاں چیز کہاں ہے, کلمہ کہاں ہے, یہ سب باتیں. تو ہمیں کم از کم یہ کہ اپنے ایمان کے حوالے سے, اور قرآن کریم میں جو چار پانچ ایسی آیتیں ہیں کہ جو شان نزول کے حوالے سے بھی اور اپنے مصداق کے اعتبار سے بھی اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں, جیسا آئے مودت, آئے تطہیر, آئے مباہلہ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیں غدیر کی آیتیں. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں, اور اس میں دیکھیں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, اس نقطے کی طرف بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا توجہ دلاؤں, وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر جیسے یہ اکثر آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے, اور جو اس میں خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ظاہر کا باطن ہے. اس میں غور سے سنیے گا, یہ بہت اہم نقطہ ہے, قرآن کا ظاہر ہے اور باطن ہے. اگر یہ جملہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر اور باطن دو الگ الگ انٹیٹیز ہیں, دو الگ الگ چیزیں, یعنی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کا ظاہر ہے اور ظاہر کا باطن ہے اور باطن کا باطن ہے, یہاں تک کہ 70 درجات اور 70,000 درجات, تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہر ہے باطن کا دروازہ اس میں سے ہی کھلتا ہے, اور پھر اس سے اگلے لیول کے باطن کا دروازہ اس سے کھلتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے درجات ہیں, اور یہ حدیث معصوم بھی ہے کہ قیامت کے دن جب مومن کو محشور کیا جائے گا یا مومن کو حاضر کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا اقرا و اراقا, اقرا پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا. یعنی جنت کے, اور یہ بھی حدیث معصوم ہے کہ بہشت کے درجات قرآن کریم کی آیتوں کے تعداد کے مطابق ہیں. مطلب جتنا جس کے پاس, جتنا جس کے پاس کا مطلب جتنا حفظ کیا ہوا نہیں, بلکہ جتنا جس کے اندر قرآن جذب ہے اور جس معیار کا قرآن جو رکھتا ہے اس معیار کی جنت کو پائے گا اپنے لیے. بہشت کے درجات مطابق آیات قرآن ہے. یہ اہم ترین بات ہے کہ ظاہر اور باطن نہیں ہے قرآن کا, بلکہ ظاہر کا باطن ہے, باطن کا باطن ہے, یعنی اسی میں سے ہی دروازہ کھلتا ہے. تو ہم جب آپ کو تفسیر کے حوالے سے متوجہ کرا رہے ہیں تو پہلی اسٹیج پر کیا چیز ہے کہ ظاہر کو اچھے طریقے سے سمجھو. اچھا ظاہر کو اچھے طریقے سے سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر اس ظاہر میں سے باطن کا دروازہ کھلے گا. ٹھیک ہے, یعنی کم از کم دو تین لیولز تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے چلتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا. یعنی باطن الگ نہیں ہے ظاہر سے, بلکہ باطن ظاہر میں مدار ہوتا ہے. اب جیسے پچھلی دفعہ بھی میں مباہلے کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا، بلکہ میں آپ کو ایک اس سے بھی اور زیادہ کلیئر اگزامپل دوں کہ دیکھیں خود قرآن کریم کس طریقے سے ہمارے لیے اشارے چھوڑتا ہے. سورۃ القدر کے اندر بھی جب آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ، یہ تین سینٹنسز ہیں. ان تین سینٹنسز کے ظاہری معنی میں غور کرنے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لیلۃ القدر دنیا میں موجود کسی رات کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب کہ تقریباً ہر دفعہ اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ ماہ رمضان، یہ بہت بڑا فرق ہے جو پیدا ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز اس کے لیے جو پنچنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کیوں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر دنیا کی رات کا نام نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کے ایک مذاق کے طور پر وہ چیز موجود ہے. یعنی معصوم نے بھی کہا کہ رمضان میں یہ طاق راتیں اور فلاں فلاں فلاں، لیکن حقیقت لیلۃ القدر اس چیز کا نام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسرے فریز میں یہ جملہ آیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اور تم کیا جانو، کیا پہچانو، کیا ادراک کرو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب یہ جملہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ بھئی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایسی کون سی مسٹری چھپی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے خدا ہم سے یہ کہے کہ تم کیا ادراک کرو گے لیلۃ القدر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ ظاہر پہ غور کر رہے ہیں نا. جیسے میں نے کہا، ظاہر کو اچھے طریقے سے سمجھیے پہلے، کیونکہ باطن کا دروازہ ظاہر میں سے کھلتا ہے، اس سے الگ ہٹ کے نہیں ہے. تو جب ہم ایسے ہی نہیں پڑ گئے اس کو، بلکہ اب ہم ایک ایک لفظ پہ غور کر رہے ہیں، تو ہمارا جیسے ٹھیک ہے انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، چلیں ہم سمجھ گئے کہ یہ رمضان کی کسی رات کا نام ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب اس جملے کو کیا مطلب سمجھیں کہ تم کیا درک کرو، کیا اب رات کو، رمضان کے آخری عشرے کی رات کو درک کرنے میں کون سی مصیبت پوشیدہ ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ جملہ آ رہا ہے کہ تم کیا درک کرو گے لیلۃ القدر. اچھا، دوسرا یہ کہ اگلا جملہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب ان واٹ سینس؟ اگر وہ ایک رات ہے تو رات ہزار مہینوں سے بہتر کس طریقے سے؟ ہم اس کو اس انداز سے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس رات میں ایک عمل کرنے کا ثواب ہزار مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے. یعنی زیادہ تر جو اس کا عام فہم ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے، ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. ثواب تھوڑی کہہ رہا ہے خدا، یہ تھوڑی آیت کہہ رہی ہے. یعنی اسی لیے ظاہر کی جو دقت ہے، وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر میں جو دقت ہے وہ کیا ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کا ثواب یا لیلۃ القدر میں عمل ہزار مہینوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے، یہ نہیں آیت. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خود خیر ہے ہزار مہینوں سے. تو جب ہم ان سارے اشاروں کو ایکسپلور کرنا شروع ہوتے ہیں وداؤٹ ڈسٹربنگ دا جنرل پرسپشن آف تفسیر، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے ہر ایک سے لڑنا شروع ہو جائیں. اور میں اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی وجہ سے معصوم نے لیولز کو متعین کر دیا ہے کہ قرآن کا ظاہر ہے، ظاہر کا باطن ہے، باطن کا باطن ہے، اور یہاں تک کہ 70,000 درجات ہیں. تو جو شخص ظاہر پر ہے آپ کو اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم غلط ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک درجہ فہم قرآن پر ایگزسٹ کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں لیکن جو ظاہر کوئی توڑ مروڑ رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ظاہری لیول پر ہے, فار ایگزامپل کہ لیلۃ القدر کو یہ سمجھ رہا ہے ہاں یہ ایک متبرک رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے, طاق راتوں میں سے ایک ہے, اس میں اعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک جگہ پر اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ لیلۃ القدر کی خود ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو آپ اس جگہ پر نہیں ٹھہر سکتے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات کا نام ہے. اور اس میں جو اور ایک خاص بات ہے کہ انا انزلناہ فی مظروف چاہتا ہے, یعنی جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ کسی ظرف میں نازل ہو رہی ہے, کسی کنٹینر میں نازل ہو رہی ہے, اس کنٹینر کا نام لیلۃ القدر ہے. کیا وہ دنیا کی اس رات کو کہیں گے آپ؟ یہ کسی کنٹینر کا نام تو نہیں ہے, یہ کوئی ظرف تو نہیں ہے کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو انہی پر جب آپ غور کرتے چلے جاتے ہیں کچرتے جاتے ہیں تو آپ کس جگہ تک پہنچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس روایت ہے چھٹے امام کی, اور یہ بڑا اچھا اس میں تھا کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اپنا خود ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اسی بارے میں غور کر رہا تھا, یعنی اپنی جوانی میں, کہ میں اس بارے میں غور کر رہا تھا کہ خدا نے کہا کہ لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کا یہ ثواب اور آخری عشرے کی تاخرات. انہوں نے کہا کہ لیکن لیلۃ القدر یعنی رات جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ساتھ نہیں آتی ہے. مطلب جس وقت آپ کے پاس لیلۃ القدر ہے دنیا کے دوسرے کونے میں دن ہو سکتا ہے. تو کیا لیلۃ القدر کا جو ظرف ہے یا جو لیلۃ القدر ہے جس میں ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں وہ ہر جگہ کی رات کے حساب سے الگ الگ فرشتے اترتے ہیں, یا پوری زمین پر لیلۃ القدر ایک چیز ہونی چاہیے کہ جس میں ملائکہ اور روح اتریں؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس چیز میں غور کر رہا تھا کہ کیا ہے یہ, ایک انومیلی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے حساب سے تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں رات ہو گئی تو یہ لیلۃ القدر آ گئی, اب امریکہ میں تو دن ہو رہا ہے بھی. تو کیا ملائکہ اور روح اگر تنزل الملائکہ تو وہ روح ہو فی ہے اس میں, تو فی میں اگر آپ ظرف رات کو لے رہے ہیں تو کیا سلیکٹیولی اتر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر اس دنیا میں رات آ گئی ہے خالی وہاں آتے ہیں اور جہاں دن ہے وہاں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر گیا شیخ محمد تقی عاملی کے پاس جو بزرگ تھے, اور وہ بھی مرزا علی قاضی کے اولین شاگردوں میں سے تھے, شیخ محمد تقی عاملی. تو ان سے جا کے میں نے اسی سوال اور اشکال کو رکھا سامنے, تو انہوں نے کہا, انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تم امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث میں غور کرو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب یہ ایک نیا در ہے, صحیح ہے, یہ اسی ظاہر میں سے باطن کا دروازہ کھلتا ہے. لیکن یہ عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں گی لیلۃ القدر جناب فاطمہ ہے تو ہم خوش ہو جائیں, جی بہت اچھا درود پڑھنا, لیکن یہ معرفت کا مسئلہ ہے. تو یہ اگلا لیول ہے معرفت کا, اگلا درجہ ہے کہ جس درجے پر پہنچ کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لیلۃ القدر ظرف نزول قرآن ہے, اور ظرف نزول ملائکہ اور روح ہے, اور ظرف نزول قرآن اور ملائکہ رات نہیں ہے بلکہ زمین پر موجود حجت خدا کا نفس اور قلب ہے. اب اس میں آپ کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر کے معنی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ایک ظاہر ہے, ظاہر کا باطن ہے, باطن کا باطن ہے. ہر انسان کی اہلیت اور استعداد اور قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے درجات طے کر سکتا ہے, کس لیول پر ایگزسٹ کر سکتا ہے قرآن فہمی کے اور قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے. ٹھیک ہے, اچھا, اسی طریقے سے جیسے جب ہم بات کر رہے تھے آیہ مباہلہ کے حوالے سے بھی, تو اس میں بھی خاص طور سے جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نارمل طریقے سے غور کریں، وہی بات ہے کہ نجران سے عیسائی آ گئے، عیسائی علماء کا ایک وفد آ گیا، اس میں اگر آپ روایتیں پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ترجمہ ہو چکا ہے، میزان کا اتنا حصہ تو ترجمہ ہو چکا ہے جس میں یہ اس کی تفسیر ہے. تو نجران سے تقریباً 14 ان کے علماء کا وفد تھا، اور وہ مسجد نبوی میں آئے، اور ان کی ایروگنس کا یہ عالم تھا کہ جب نماز کا وقت ہو رہا تھا تو انہوں نے بغیر رسول خدا سے پوچھے ہوئے، وہ اس زمانے میں اپنا بگل بجاتے تھے، بگل رکھتے تھے، ان کی اذان وہ ناقوس یا بگل بجانا ہوتا تھا، تو انہوں نے وہی اس کو لے کے مسجد نبوی میں ہی وہ بجایا اور اپنے الگ سے نماز پڑھی. اصحاب نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو بہرحال رسول خدا اس قسم کے معاملات میں کبھی بھی ترشروئی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، خاص طور سے جو نئے لوگ آتے تھے کسی اور مذہب سے، کبھی بھی تلخی کا مظاہرہ ان سے نہیں کرتے تھے یا ان کو اپ فرنٹ یا کنفرنٹ نہیں کرتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ ساری بات چیت ہوئی اور آخر میں آیا مباحثہ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو اب آپ وہی ہے کہ ظاہری طور سے بھی اگر آپ غور کریں تو اس آیہ مباحثہ کا جو مطلب ہم لے رہے ہیں، اور تفسیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے ہم کہ انہوں نے بھی ان جنرل یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہاں اس کا یعنی کہ جو جب ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو یہ نون جو ہے یہ متکلم مع الغیر ہے، یعنی متکلم مع الغیر کا مطلب ہے کہ جس میں کہنے والا اپنے ساتھ دوسرے کو بھی شامل کرتا ہے. تو جن دوسروں کو شامل کیا جا رہا ہے وہ مخاطبین ہیں، یعنی جو سامنے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں، اور پھر اس کے بعد وہ بحث. اچھا، ہماری تفسیروں میں بحث زیادہ اس پر ہوتی ہے کہ ابنا، نساء اور انفس سے کون مراد ہے اور کیوں مراد ہے. اور اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ امام رضا علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ جس میں آپ کی ایک مباحثہ تھا مامون سے، تو مامون نے کہا کہ انفسنا سے مراد مرد ہیں نہ کہ نفس رسول. انفسنا سے مراد مرد ہیں. امام نے پوچھا کیوں، کہا کہ اس لیے کہ اس سے پہلے نساءنا آیا ہے، نساءنا و انفسنا، یعنی اپنی عورتیں اپنے مرد. امام نے فرمایا لولا ابنا اونا. مامون خاموش ہو گیا. کیا مطلب ہوا؟ امام نے فرمایا کہ اگر نساءنا سے پہلے ابنا انا نہیں ہوتا تو تمہاری بات مان لی جاتی. اور اس کی دلیل خود آیت قرآن ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور آگے جملہ نساء ہے، لیکن آپ خود سنی سارے ترجموں میں دیکھیں کہ ترجمہ بیٹی کریں گے، اس کا عورتیں نہیں کریں گے. یعنی ابنا کے بعد جب ابنا کے ساتھ جب نساء آ رہا ہے تو وہ مراد بیٹی ہے. تو امام نے فرمایا کہ ابنا اور نساءنا ایک ہے، یعنی بیٹے اور بیٹی اور اپنے نفس. ٹھیک ہے، تو یہ اب مختلف چیزیں ہیں. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ آف ریسرچ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ اس پر ریسرچ کیجئے گا تھوڑا سا تاریخی طور سے، کیونکہ ایزیلی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کہ یہ گفتگو جب آئے مباحلہ نازل ہوئی، اور آبویسلی جو علماء وہاں پہ موجود تھے عیسائیوں کے، نصرانیوں کے، وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ نجران سے آئے تھے کہ جو ایک بستی تھی آؤٹ سائڈ مدینہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں آئے تھے. تو کیا وہ وہاں سے واپس گئے ہیں نجران اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور یا عورتوں اور اپنے جو کچھ بھی ان کو سمجھ میں آیا ابنا اور انفس اور نساء سے، اس کے مصداق کے مطابق وہاں سے ان کو لے کر آئے میدان مباحثہ میں، یا تاریخی حقیقت کچھ اور تھی؟ اس پر تھوڑا سا ریسرچ کیجئے گا. تو یہ چیز، یہ خود تاریخی اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے ایک چیز اوپن اپ ہو جائے گی کہ ایکچوئل مطلب کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھی وہی سب کچھ سمجھ رہے تھے جو آج ہم سمجھتے ہیں، یا وہ کسی اور طریقے سے پرسیو کر رہے تھے. اگر ہمیں تاریخ میں یہ چیز مل جائے گی کہ وہ واپس گئے نجران, انہوں نے جمع کیا جو 14-15 آدمی آئے تھے, ان سب نے اپنی اپنی فیملیز کو جمع کیا اور ان کو لے کر دوبارہ رسول خدا کے سامنے کسی جو معینہ مقررہ میدان تھا, تو ٹھیک ہے کہ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے اور بالکل عام فہم بات یہی تھی, ورنہ پھر کچھ اور. اچھا, جو تفاسیر ہیں, جیسے خاص طور سے علامہ طباطبائی نے جو انداز اختیار کیا ہے تفسیر کا میزان میں, انہوں نے نارمل اپنا جو ٹریک ہے وہ ظاہر والا رکھا ہے اور عام فہم مطالب سے اپنے آپ کو ڈیویٹ نہیں کیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر میزان کوئی عرفانی یا روحانی تفسیر ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس میں ان کی پوری دقت کیا ہے کہ قرآن کے ظاہر کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں بس. لیکن ایک خاص کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ پر کلوز چھوڑتے چلے گئے ہیں, کس کے لیے, جو ڈیپتھ میں جا سکتا ہے اس کے لیے. اب یہی اس کی تفسیر کرتے 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 جب آخر میں وہ آئیں, کہاں پر آئیں, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, یہاں پر انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. نجعل, ہم قرار دیں اللہ کی لعنت کو. اچھا, اس میں آپ ایک بات خاص طور سے غور کریں, جو جھوٹا ہے اس پر نہیں, الکاذبین, یعنی ٹکڑا یہ نہیں ہے کہ ہم بد دعا کریں, یعنی ہم اور تم مل کے بد دعا کریں اور پھر جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت آ جائے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اور تم, تو اینڈ اس پر ہونا چاہیے تھا نا, اس قسم کے کسی سینٹنس پہ ہونا چاہیے تھا نا, کہ جو من ہوا کاذبن, جو کاذب ہے وہ لعنت الہی کا مستحق ہو جائے. لیکن یہ آخری جملہ عجیب ہے, فنجعل, پس ہم قرار دیں لعنت اللہ علی الکاذبین, الکاذبین, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس گفتگو میں یہ تعین ہو چکا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, ورنہ کاذبین کو معرف کے طور پہ بیان کرنے کے کیا سنس ہے. یہ علامہ طباطبائی نے یہ کلو دے دیا ہمیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہاں سے فار ایگزامپل جو میں نے اس کو جس طریقے سے ڈیولپ کیا کہ اگر آخری نا, یعنی ہم, اگر آخری نا جو ہے وہ پنجتن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ لعنت خدا کو قرار غیر معصوم نہیں دے سکتا, یہ خدا کی لعنت کو اپنے اختیار سے غیر معصوم جاری نہیں کر سکتا, تو اس سے پیچھے والے جو دو نا ہیں جو نبتہل میں آ رہے ہیں اور ندعو میں آ رہے ہیں, وہ اس سے ڈفرینٹ کیسے ہو جائیں گے جبکہ تینوں سینٹنسز کنیکٹڈ ہیں. ندعو کے بعد ثم نبتہل ہے, ثم نبتہل کے بعد فنجعل ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہو جائے گا ترجمے کے حوالے سے کہ آخری نا جو ہے یعنی ہم, یہ رسول خدا اور امام حسن, امام حسین اور جناب سیدہ اور امام علی ہیں, اور اس سے پیچھے جو پورا سیکوینس میں ایک چیز چل رہی ہے وہ نا جو ہیں وہ عیسائی اور رسول خدا ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں, آیہ مباہلہ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں, تو دیکھیں آپ کو کون کون سے نتائج نکل رہے ہیں آپ کے پاس جو پہلے برآمد ہی نہیں ہو سکتے تھے. سب سے پہلی چیز, اہل بیت علیہم السلام کو خدا کی طرف سے تصرف تکوینی حاصل ہے. تصرف تکوینی سمجھتے ہیں, یعنی عالم تکوین میں بإذن خدا تصرف کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق سے اللہ کی رحمت کو سلب کر لینا, یہ کس کے بس کی بات ہے, سوائے اس کے کہ جسے خدا خود ہی اختیار دے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہے کہ جو چار پرندوں کو زندہ کروایا خدا نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے, اس میں حی کا جلوہ بنا دیا. تو یہ تصرف تکوینی ثابت ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا آیہ مباہلہ سے. دوسری بات, اگر نجعل میں, نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین میں نہ یعنی ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں رسول خدا, اور ہم سے مراد یہ ابناءنا اور نساءنا و انفسنا ہیں, جو چار ہستیاں اور جن کو اپنے ساتھ ملا کر, تو اس میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لعنت سب کی طرف سے دی جا رہی ہے, نہ کہ فقط رسول خدا کی طرف سے. نہ ہے نا, نہ جعل ہے, اور اس نہ میں صرف رسول خدا نہیں ہے بلکہ حسنین بھی ہیں, جناب سیدہ بھی ہیں, امام علی علیہ السلام بھی ہیں. تو اس مرتبے پر فائز ہونے میں بچہ ہونے یا عورت ہونے یا مرد ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جو نہ ہے, جن نہ کو ملا کے کہا جا رہا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اس نہ میں دو بچے ہیں جن کو انگلی پکڑ کے لائے گیا ہے رسول خدا کے. جس وقت مباہلہ ہے تو امام حسن امام حسین 7-8 سال کے سنتا ہوں. تو علامہ طباطبائی نے یہ جملہ, عجیب جملہ لکھا ہے کہ جو اصحاب خمس تھے, یعنی جو اصحاب پنجتن جو وہاں موجود تھے, ان میں سے کوئی تماشبین نہیں تھا, کوئی تماشا کرنے نہیں گیا تھا کہ چلو ہم جا رہے ہیں کام کے لیے, چلو بچوں آ جاؤ تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ, بلکہ سب کے سب اس مباہلے کے اسٹیک ہولڈرز تھے. اب یہاں سے بات ہی بدل گئی ہے. یعنی انہوں نے آخر میں, اینڈ میں آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, آخر میں یہ چیز دے دی. اب اگر آپ اس پوائنٹ کو پک کر لیں تو پورا سیناریو ہی چینج ہو گیا, بات ہی کہیں سے کہیں پہنچ گئی. پھر وہ تھوڑی رہا مباہلہ جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور شروع جہاں سے ہو رہا ہے وہ کیا کہ اگر توحید کا, توحید پر بات آ جائے, اگر مسئلہ توحید پر آ جائے, تو جو بھی مومن ہے اور معصوم ہے اس وقت وہ ڈیفنسو رہنا برداشت نہیں کرتا.
جی
نہیں, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ نہیں, توحید انڈائریکٹ تھی, اصل جنگ منافقت سے تھی. اصل جو جنگ ہے, جو کربلا کی جنگ ہے, وہ بالمقابل منافقین تھی, یعنی کہ جن لوگوں نے لبادہ اسلام کا اڑھاوا تھا کام کافروں والے کر رہے تھے. لیکن میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان تمام مقامات پر امام حسین کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہے میں نے جناب سلمان والا واقعہ جو آپ کو سنایا تھا, یؤمنون بالغیب, کہ جب وہ یہودی ان کو ضرب لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اگر مقرب ہو تو خدا سے دعا کرو کہ ہمارے ہاتھ سوکھ جائیں, رک جائیں, تم کو مارنا پڑے, انہوں نے کہا میری یہ طلب نہیں ہے خدا سے, میری طلب یہ ہے کہ اے خدا مجھے مصیبتوں میں استقامت دکھانے والا نفس دے, جو خدا مجھے دے رہا ہے, خدا میری دعا قبول کر رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا بھی جو انٹینشن تھا وہ یہ نہیں تھا, لیکن خدا نہیں چھوڑتا. پھر آپ امام حسین کے بعد کے واقعات پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ فوراً ہی کیا ہوا ہے, خدا نے کس کو مسلط کیا ہے ان مسلمانوں پر, اور بہت معذرت کے ساتھ کہ شاید ہم جیسے شیعوں پر, حجاج کو کیا سلوک کیا اس نے. پھر یہ پیورلی ہمارا بینیفٹ اور لاس ہے, اس میں یہ نہیں سوچیے گا کہ خدا یہ کرے گا یا نہیں کرے گا, یا وہ کیوں کریں گے. وہ ہستیاں سراپا رحمت ہیں. آئے مباہلہ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ فقط اور فقط ان کی طرف سے رحمت ایک صورت میں ختم ہو جاتی ہے, جب کوئی خدا کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے, جب کوئی توحید کو شرک سے بدل دینا چاہے, باطنی طور سے نہیں ظاہری طور سے. اس وقت اہل بیت علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام جو بھی ہیں ان کا پھر وہ رحمت والا فیض پروانی رہتا، ٹھیک ہے، پھر وہ بالکل سامنے آ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ کریں گے خود کچھ نہیں، جو کرے گا خدا کرے گا پھر، کہ تم نے میری حجت کی ناقدری کی تو اب لو حجات جیسے شخص کو بکتو، جس نے مسجد نبوی کو استبل بنا دیا، کعبے پہ منجنیق چلا دی، اور کس قدر ظالمانہ قتل عام کیا اس نے. یعنی وہ تمام لوگ جو امام حسین کا ساتھ نہ دے کر سمجھ رہے تھے کہ جان بچ گئی، کیا شروع بنو امیہ بس فوراً. واقعہ ہررا بھی یہ مسلط ہو گیا اہل کوفہ پر.
اس کا نام چند کچھ اور
ہے،
حجاج بن یوسف ثقفی. نہیں نہیں، یزید کے زندگی میں، کیونکہ پھر جب وہ تھوڑا سا انریسٹ ہونا شروع ہوا تھا نا، امام حسین کی شہادت جب کھل گئی تھی، تو اس نے اس انریسٹ کو کچلنے کے لیے یزید نہیں اس کو کیا تھا، لیکن یہ یزید کے بعد تک چلتا رہا ہے، ولید بن عبد الملک جو تھا اس کے دور میں. یعنی ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں امام زمان وہ ظرف ہے، کہ اصل میں محل سمجھتے ہیں جگہ، محل نزول ملائکہ اور روح امام زمان ہے. یعنی کہ جب لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں نفس امام زمان پر، اور وہاں سے جو فیض الہی ہے پھر وہ آگے ٹریول کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا مبدع فیض ہے، یعنی فیض یا جو برکتیں ہیں اوریجنیٹ خدا سے ہوتی ہیں، معصوم اور حجت خدا مجرعی فیض ہے، فیض خدا جاری ان کے وسیلے سے ہوتا ہے، اوریجنیٹ خدا کے پاس سے ہوتا ہے، جاری ان کے وسیلے سے ہوتا ہے، ٹھیک. اچھا، اور یہی جب گفتگو ہو رہی ہے تو پھر ہم اس میں آیت تطہیر کو ملا لیں. اس کو بھی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی آیت تطہیر میں بھی کتنا عجیب نتیجہ برآمد ہوگا آخر میں، اور وہ صرف اسی ایک صورت سے کہ جب آپ ظاہر پہ اچھے طریقے سے غور کریں گے. اور جیسا میں آپ سے کہا کہ اس میں ہمارے جو علماء، خاص طور سے علامہ طباطبائی وغیرہ جیسے علماء ہیں، تو انہوں نے پوری تفسیر نہیں کی اس لائن پہ، اور ان لوگوں کا ایک خاص نظریہ یہ ہے کہ جو اہل ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یعنی جو اہل اور صاحب استعداد افراد ہیں ان کو پورا سبق پڑھانے کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی. اتنی تفصیل جو ہے نا، وہ ہم جیسے ڈم ٹائپ کے لوگوں کو سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کہ جن میں حقیقتاً معارف ٹھونسنے پڑتے ہیں. اس کو اگر یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس میں جاذبہ نہیں ہے، بلکہ زبردستی پریشرائز کر کے ڈالنا پڑتا ہے ہمارے اندر. تو ورنہ جتنے بھی ہیں، یعنی کہ تمام جو اس دور میں ہم لکی ہیں کہ کافی عرفا ایسے ہیں کہ جن کے کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ سب یہی کام کرتے ہیں، ایک اشارہ چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. If you can develop that, آپ اگر اہل ہیں، لائق استعداد ہیں، ڈیولپ کر لیجیے اس کو، ایک درجہ آگے چلے جائیے اس کے ذریعے سے. اچھا، آئے تطہیر کے اندر بھی جو سب سے عجیب بات ہے، جو بالکل انالوگس ہے، سملر ہے غدیر والی آیت سے، کہ تطہیر، یعنی ہم کہتے ہیں آئے تطہیر، لیکن یہ ایک آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے. جس طریقے سے لکم دینا، یعنی اتمم تو علیکم نعمتی اکمل تو لکم دینکم، آیت کا حصہ ہے، نہ کہ پوری آیت ہے. اس سے پیچھے احکام حلال و حرام ہے، اسی طریقے سے آیت تطہیر سے پیچھے جو ہے اور پیچھے کئی آیتوں سے جو بات چلتی چلی آ رہی ہے وہ ازواج پیغمبر سے، یعنی پیغمبر کی بیویوں سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں آیت تطہیر جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ تم اپنے بالکل اس نصیحت جو ہے خدا نے بیویوں کو کی ہے کہ کو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، برج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 33 برج کا مطلب ہوتا ہے ایسی ایسی، آپ لوگ نہ اردو بولنے دیتے، کانسپیکیوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو اپنے سراؤنڈنگ سے اسٹینڈ آؤٹ کرے، ٹھیک ہے؟ تو آسمان کے اندر ستاروں کے کچھ جھرمٹ ہوتے ہیں، کلیکشن آف اسٹارز، کہ جو باقی ستاروں کی بنسبت زیادہ واضح اور روشن ہے، ٹھیک ہے؟ برج کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کوئی اونچائی ہے اور وہ نہیں مطلب ہے، کہ اپنے obvious ہونے کی وجہ سے کو کرے کشش کرے ہوتا ہے. آسمان کے اندر 12 بروج وہ ہیں، کہ 12 ایسے گروپس آف اسٹارز ہیں کہ جو بہت وہ ہیں 12 بروج، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب وہ نہیں ہے، لیولز نہیں ہے. تبرج نہ، تو تم اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو اس طریقے سے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں اجاگر نہ کرو. تبرج الجاہلیہ، تو برج کا یہ مطلب ہے، تبرج نہ اپنے کو ظاہر کرو، اپنے کو کانسپیکوس یعنی نہ بناؤ لوگوں کے سامنے. کس طریقے سے؟ تبرج الجاہلیہ، جس طریقے سے کہ پچھلی جاہلیت میں جیسے عورتیں کیا کرتی تھیں. جی آج کے دور میں وہ جاہلیت اخرا ہے، قرآن نے یہاں جاہلیت اولا کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کہ تم سے پہلے جو گزر چکی، اب یہ اس علم کے بعد دوبارہ جاہلیت کا دور آ گیا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو. آتَيْنَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو. أَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ٹھیک ہے بیویوں تک بات ہو گئی. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اب ایک وہی غدیر والی جیسے آیت میں نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں جب خدا نے حرام کو معین کر دیا کہ مردہ حرام، خون حرام، فلاں جانور حرام، اور اس کے بعد جملہ آخر میں یہاں پر آ کے آ گیا کہ ذالکم فسق، کہ جو حلال خدا کو چھوڑ کر حرام خدا کی طرف جائے وہ دین کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. بات ختم ہو گئی، مطلب صاف ہو گیا. پھر الیوم اکملت لکم دینکم کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اس کا اس سے کوئی کنیکشن بن رہا ہے. تو میں نے جو احتمالات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ جو پاسبلٹیز، اسی طریقے سے جب یہ رسول خدا کی ازدواج کو یہ جو پچھلے جملے آ رہے ہیں یہ ان کے لیے پیسز آف ایڈوائس ہیں یا ان کی تعریف ہے؟ تعریف تو نہیں ہو رہی نا، کہ تم گھر میں بیٹھو اپنے آپ کو جاہلیت کے انداز سے ظاہر مت کرو، صلات قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ تمہارا رشتہ رسول گرامی سے ہے، اس رشتے کا پاس کرنا تمہارے لیے واجب و لازم ہے، اور اس رشتے کا احترام کیسے کرو، اس طریقے سے کرو. یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب رسول خدا زندہ نہ رہیں تو کیا تم باہر گھومتی پھرو؟ نہیں، یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس کی خلاف ورزی کو کچھ ازواج نے کی، اس صریح حکم قرآنی کی، حکم الہی کی خلاف ورزی کچھ ازواج نے کی. پھر انما یرید اللہ، کیا بات بتا رہا ہے؟ اب اس میں اہل سنت بچارے، ظاہر ہے کہ وہ کچھ، انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیس یہاں پہ بہت ویک ہے جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بچارے بادل نخواستہ اس ٹکڑے کو بھی ازواج پیغمبر پر لے جا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کیس اس لیے بہت زیادہ ویک ہے کہ ضمیر مؤنث سے مذکر میں بدل گئی ہے. پہلے کنا تبرجنا، یہ مؤنث ہے، بالکل صاف جمع مؤنث ہے. یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکن نہیں ہے، عنکم ہے، جمع مذکر ہے. ٹھیک، تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک سب سے بڑا جو بالکل چینج آف ٹون جسے آپ کہیں. اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے درخواست کروں کہ آپ لوگ تھوڑا سا بیان کریں، اگر اسی لائٹ میں لیتے ہوئے کہ ہم تھوڑا ظاہر قرآن کو کتنا اچھا سمجھنے کے قابل ہو گئے، اگر آپ لوگ اس کو بیان کریں تھوڑا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا مطلب ہے اس کا، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ عنکم مذکر ہے، مذکر بے شک. یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ، یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے، یا یریدو یرید اللہ ہو، یعنی اللہ نے ارادہ کیا، کر لیا. یذھب یعنی نکالے، نکال لے جائے، نکالے، ہاں نکالے، نکالے. یذھب ہے نا، رجس یعنی ان کلینلینس، ناپاکی. پھر اہل البیت،
یعنی نجاست کوئی تھی یا صرف ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی نکال دیں، دور رکھیں گے، کیا کہا جا رہا ہے؟
ٹھیک، ابھی تو ہم بات کرتے ہیں نا، ابھی آپ لوگ تھوڑا سا جو خود سمجھتے ہیں وہ بتائیں. یہ 33
تو اللہ ارادہ،
یعنی 33 سورت، 33 آیت.
اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟
اب دیکھیں، یہی اچھی بات ہے نا کہ آپ اگر سرسری قرآن سے نہیں گزرتے تو ہر لفظ پکار پکار کے آپ کو بلا رہا ہوتا ہے اپنی طرف. یہ معجزہ ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، اصل چیز یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری کوشش اور دعا ہے کہ آپ اس جگہ پر آ جائیے کہ آیات قرآن سے سرسری نہیں گزرنا ہے کہ بس یوں ہی کیا لپیٹا مطلب کو چلے گیا آگے. نہیں، ہر لفظ. ابھی ہم انشاءاللہ اسی پر غور کریں گے، بلکہ میں نے کافی پہلے ایک تقریر سنی تھی نقن صاحب کی، انہوں نے بھی جو ہے نا ایسے ہی ایک ایک بلکہ وہ تو کیونکہ عربی کے بھی استاد تھے تو انہوں نے ایک ایک حرف پہ زور دے کے سمجھایا تھا کہ اس پر زور دیں گے تو مطلب کیا ہو جائے گا، اس پر زور دیں گے تو مطلب کیا ہو جائے گا. اچھا اب
ایسا تو نہیں کہ وہ جو پہلے ازواج کا ذکر آیا اس ازواج کے ذکر کو نکال کے اہل بیت کو پاک کیا.
دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہم یعنی کہ اگر آپ ویسے غور کریں نا تو ایک بات بڑی کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت اور ہیں ازواج پیغمبر اور ہیں. بالکل کلیئر یہ جو دو ڈسٹنکشن یوں کر دی نا ادھر کر دی تو بالکل جب خدا نے ضمیر کسی اور ہستی کا نام ہے کچھ اور ہستیوں کا نام ہے کچھ اور ہستیوں کا نام ہے ان کا ذکر ہے
ان کو ایک جمع کر کے الگ سے بتایا اور کم
ہاں تو پھر اس کے آگے لفظ اہل بیت ہے. ٹھیک ہے میں آیت پھر سے پڑھ دوں آپ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے اب اس کو آپ ایک ایک لفظ پہ تھوڑا تھوڑا سا رک رک کے غور کرنے کی کوشش کریں. انما انما یعنی بے شک وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یرید اللہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے یہ مستقبل نہیں ہے ماضی ہے جی ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ خدا ارادہ کرنے والا ہے یا خدا ارادہ کرے گا خدا نے ارادہ کر لیا ہے. اچھا اب یہاں پہ رکھیے ذرا مضارے اگر اس وہ بھی ہے وہ چیز جو ہو چکی اور مستقبل میں جاری رہے گی جو ہو چکی اور مستقبل میں جاری رہے گی. اچھا ارادہ الہی کس چیز کو کہتے ہیں اب اس پہ غور کیجئے. یعنی وہ تو ماضی جزوی بات ہے اصل بات سمجھنے کا ہے کہ ارادہ الہی کس کو کہتے ہیں. اچھا ایک میں آپ سے تھوڑا سا ایک سوال اور بھی کروں کہ نیت اور ارادے میں کیا فرق ہوتا ہے.
نیت ارادے سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں پھر ارادہ عمل میں کوئی چیز لانے سے پہلے آپ ٹھان لیتے ہیں ارادے میں ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے نیت زیادہ سٹرونگ.
یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ارادہ ایک ہدف کے لیے ہوتا ہے یعنی جیسے آپ کہیں گے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں یہ نہیں صحیح ہوگا. ٹھیک ہے تو نیت زیادہ تر استعمال ہوتی ہے عمل ارادہ ہوتا ہے ہدف کے لیے یعنی ایک چیز تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے یہ ایک ہاں یعنی آپ کہتے ہیں ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا اس ارادے کے اندر نیت ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں
ارادے کا ایک پاور
وہ خدا کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے ہاں خدا ہاں یعنی اگر آپ اللہ کے لیے بات کریں تو ایک پہلی چیز یہ کہ ہدف یعنی جب خدا یہ کہہ رہا ہے یرید اللہ یعنی اس کا مطلب ہے خدا کسی گول کو اچیو کرنا چاہ رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ بات بغیر ارادے کی بھی کہی جا سکتی تھی, یعنی یہ چیز کہ خدا اہل بیت کو رجس سے دور رکھے, یہ بغیر یرید اللہ کے بھی یہ چیز سمجھ میں آ جاتی. لیکن یہاں یرید اللہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا ایک ہدف کو تک پہنچنا چاہ رہا ہے, خدا پہنچنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ارادہ کون کر رہا ہے, اہل بیت نہیں کر رہے ہیں, ارادہ اللہ کر رہا ہے, اور ارادہ برائے ہدف ہوتا ہے, یعنی خدا ایک ہدف تک پہنچنا چاہ رہا ہے. ایک بات. دوسری نہیں, ارادہ خدا کر رہا ہے نا, ارادہ خدا کر رہا ہے, وہ بھی خدا کا ہی ہدف ہے نا, وہ بھی خدا کا ہی ہدف ہوا. اچھا, اب ایک بات سمجھ میں یرید اللہ سے. دوسری بات کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو سمجھایا تھا کہ قول خدا, لعنت خدا, رحمت خدا, یہ تمام کے تمام حقیقتاً افعال خدا ہیں, یعنی خدا کے کام ہیں, یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ لفظ بولتے ہیں. تو ارادہ الہی کا مطلب کیا ہے, یعنی خدا کا وہ کام جس کے ذریعے سے ایک معینہ ہدف حاصل ہو جائے اور پورا ہو جائے. پہنچے اب یہاں تک, پہنچے یہاں تک, یرید اللہ یعنی خدا وہ عمل, وہ کام کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسا ہدف کہ جو خود خدا کی نظر میں محترم ہے وہ حاصل ہو جائے. یہ چیز یوں ہو رہی ہے, ابھی میں جب آخر تک پہنچوں گا تو شاید آپ کی وہ ڈیپتھ کچھ حد تک ایڈریس ہو جائے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک ہدف ہے کہ جس جو خدا پانا چاہ رہا ہے, اور اس کے لیے خدا کا ایک فعل یعنی خدا کا ایک کام ہے جو وجود میں آ رہا ہے, یہ ہے یرید اللہ. اچھا, اب اس کے بعد خدا اپنے اس کام کی تفصیل بتا رہا ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں, جس کا میں نے ارادہ کیا, وہ کام کیا ہے, لیزہبا, تاکہ وہ نکال لے, تاکہ وہ لے جائے, وہ لے جائے یعنی خدا لے جائے, انکم, اب یہ ایک کی ہے انکم. اب آپ یہ بتائیں کہ انکم سے مراد تم سے ہے یا تم کو ہے؟ تم سے,
تم سے,
تم سے, فرام یو, ان کم, تم سے اور تم کو, بہت بہت بڑا فرق ہے اس میں. تم کو نجاست سے نکالے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ نجاست میں ہیں اور وہاں سے نکالے. تم سے یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی نجاست تم تک پہنچنا چاہ رہی ہے, اس کو خدا تم سے روک لے. سمجھ رہے ہیں اس فرق کو؟ اب یہ صرف ایک ایک لفظ میں دقت کرنے سے یہ تمام معنی واضح ہو رہے ہیں کہ اگر تم کو ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نجاست میں تھے, وہاں سے خدا تم کو باہر نکال رہا ہے. تم سے یعنی اوے فرام یو, یعنی کہ تم تک کوئی نجاست پہنچنا چاہ رہی ہے اور خدا اس نجاست کو تم سے دور کرنا چاہ رہا ہے. فرام یو, ابھی آپ پہنچے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ جس جگہ تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. بالکل, بہت بڑا فرق, بہت بڑا فرق. نہیں, تم میں سے, جیسے ہے نا کہ وتجاوز عن سیئاتہ. عن کا مطلب ہو جاتا ہے اوے. من رغب عن سنتی, تو اس کا مطلب ہو جائے گا جو میری سنت سے دور ہو جائے. رغب عن, رغب فی سنتی, جو میری سنت میں رغبت رکھتا ہے. تو یہ اوے کے سینس میں آتا ہے. اچھا اب یہ بات ہے منکم, خاص بات ہے فرام یو. اس سے اگلا ٹکڑا جو ہے نا وہ کمال ہے. ار رتس, نہ کہ رتس. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مخصوص چیز ہے کہ جو بطور رتس ہے جس سے اہل بیت کو دور کیا جا رہا ہے. ار رتس ہے نہ کوئی چیز ہے بطور نجاست, کوئی مخصوص چیز ہے ٹھیک ہے جس کو معرف کیا جا رہا ہے. یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں معاذ اللہ رٹ سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں. رٹ سے مراد ہم سمجھتے ہیں گناہ, جو عام طور سے اگر آپ کسی کو بولیں کہ رٹ یا نجاست حقیقی یا باطنی کیا ہے, گناہ ہے, معصیت ہے. تو یعنی خدا نے اہل بیت نجاست سے دور رکھا ہوا, یعنی اس کا مطلب ہے ہر گناہ سے دور رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, ارادہ ہے جو پرسپشن ہے. تم سے کسی مخصوص نجاست کو دور کرے. اب یہاں اور یعنی کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت کے مقام کے شائستہ ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کسی ایسی کام کا, یار یہ کیا بات ہے, یہ میری کون سی تعریف بیان ہوئی ہے. یعنی کسی گھٹی کا ذکر کیا جائے اور اس کے بعد ہاں آپ یہ کام نہیں کرتے, آپ دور ہیں. تو کون سی تعریف ہو رہی ہے, معصوم کے جس طریقے سے. اب یہی میزان کے اندر جو ہے نا یہی خاص باتیں ہیں. تمام مفسرین ابراہیم علیہ السلام نے ایک آڈ سینٹنس کا میں لوط بھی ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے لوط بھی ہیں لیکن ہم ان کو نجات دیں گے اور ان کے اہل کو نجات دیں گے. علامہ طباطبائی نے اس چیز کو اس طریقے سے لکھا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں سمجھ پائے اور اس کی تفسیر میں انہوں نے سورہ ہود کی آیت کو ساتھ ملایا ہے.
نہیں مطلب ابراہیم کا تو یہ بھی آیتوں میں پڑھا ہے کہ جو ان کی ایکٹیویٹی تھی جب شروعات میں تھے,
وہ تو بالکل پہلا اسٹیج تھی نا. نہیں وہ تو بات ختم ہو گئی
بعد میں آئی, تو
نا وہ تو صرف پہلے دن کی بات تھی, وہ تو اس زندگی میں پہلے دن کی بات تھی, کچھ چیز ختم ہو گئی. تو انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی سورہ ہود کی آیتوں سے ملا کر, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس قوم میں لوط ہیں اور لوط کے احترام میں تم عذاب نہ کرو, کیونکہ سورہ ہود کے اندر ہے کہ یجادلونا فی قوم لوط, کہ حضرت ابراہیم جب خدا سے جھگڑا کر رہے تھے یا بحث کر رہے تھے تو قوم لوط کے بارے میں بحث کر رہے تھے، نہ کہ حضرت لوط کے بارے میں کہ ان کو بچا لے. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ خدا اپنے پیغمبر کو نہیں بچائے گا. تو یہ بڑا دو مختلف انداز ہیں معصومین کو دیکھنے کے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو ظاہر خالی دیکھنے والے ہیں وہ سارے کا سارا ملبہ لا کے معصوم پہ ڈال لیتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ان کو وہ نہیں پتا تھا، ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی. لیکن جو مقام معصوم کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ جب اس لیول کو پہچانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے اہل بیت کو ہر رچ سے دور رکھا ہوا ہے، یہ توہین ہے، تعریف نہیں ہے. اگر کوئی مقام اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے، یہ توہین ہے. یہ بات دماغ میں خیال سے گزری کیسے کہ رچ اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ ہستی معصوم اور نجاست کا رابطہ کیا بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب خدا نے ان کو نجاست سے اور ہر رچ سے دور رکھا ہوا ہے؟ یہ آیت تطہیر سمجھا رہی ہے. ار رچ اس کی تفسیر اور تشریح امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جس میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ خدا نے آپ کو کس نجاست سے کس پاک کیا، آپ نے فرمایا من الدنا سے لکوان، عالم کون و مکان کی نجاست سے پاک کیا خدا نے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، اب اس کو ملا لیجئے یرید اللہ سے تو آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی جو شروع میں نے کہی تھی. یعنی ایوری تھنگ ناٹ اللہ، یہ اس مقام عصمت کے لیے، عصمت و طہارت کے لیے ہر وہ چیز جو خدا نہیں ہے، جو غیر از خدا ظاہر میں نظر آتی ہے، وہ نجاست ہے. نجاست ہے وہ نجاست. وہ کون سی نجاست؟ غیر از خدا سے تعلق کی نجاست، غیر از خدا کے سامنے جھکنے کی نجاست، غیر از خدا کو مؤثر سمجھنے کی نجاست. اس نجاست سے پاک کرنے کے لیے ارادہ الہی چاہیے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی ہم ظاہری نجاست سے اپنے کو پاک کر سکتے ہیں، ہم ظاہری اعتبار سے اپنی کوشش سے اپنے بدن کو طیب، ہم دقت کر سکتے ہیں کہ گناہوں کی نجاست سے پاک رکھیں اپنے کو، کوشش کریں، لیکن غیر از خدا کو نجاست سمجھ کے اپنے نفس کو اس سے پاک کر لینا، یہ کسی انسان اور مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. اس حدث کو پانے کے لیے ارادہ الہی چاہیے. اب بتائیں تطہیر کہاں لے گئی؟ وہ آیت ہوتے ہیں اور آیت تطہیر کے اندر جو دقت کر کے ہم کے باطن تک پہنچتے ہیں، کہاں کون سی. پھر اس کے بعد اہل البیت. جی اچھا، کرنے کے لیے ہر نجات ہے. اہل البیت میں جب ہم ایک زیارت، میں خیال زیارت جامعہ کا، السلام البیت، خاص بات کیا ہے جملے میں؟ بیت کے اہل، یعنی جو کچھ خدا نے نبوت اور رسالت کو نازل کیا ہے اس کی عبادت ہے, وہ ایک گھر ہے, اس گھر کے اہل. اور اگر آپ اور تو سے بھی آگے اہل بیت اللہ, اور اہل بیت اللہ یہ کعبہ نہیں ہے جو وہاں مکے میں نظر آتا ہے, بلکہ بیت الہی, حرم الہی, جس میں سوائے خدا کے مخصوص بندوں کے اور کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. فادخلی فی عبادی, تو جب خدا نے من الدنس الاکوان یعنی کون و مکان کی نجاست سے پاک کر لیا اپنے ارادے کے ذریعے سے, تو یہ ہستیاں کس کے اہل ہو گئیں؟ بیت نبوت و رسالت کے اہل ہو گئیں اور بیت خدا کے اہل ہو گئیں. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا, اور پھر اس کے بعد یہ تاکید کے طور پر آخری جملہ آیا ہے کہ اور تم کو اس طریقے سے پاک کیا, یعنی کیسے پاک کیا. اب اس میں اس شاید اس تاکید کی ایک وجہ ہو کہ ایک دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب خدا نے اہل بیت سے تو کیا یہ ممکن رچ پلٹ کے آ جائے, گیا میں نے گناہ کی نجاست سے اپنے کو بچا لیا, یہ اس بات کی گارنٹی تو نہیں کہ کل بچا رہوں گا. وہ تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک رٹس ہے تو اس رٹس کے پرپیچول ہونے کی گارنٹی تو نہیں ہے. یا اگر آپ ارادہ الہی کی بھی بات کرتے ہیں تو ارادہ الہی بھی مخلوق کی حالت کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن تاکید ہے کہ وہ یطہرکم, اور تم کو اس طریقے سے پاک کیا کہ طہارت کے تمام تقاضے پورے کر دیے. جب یہ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر ان تمام جڑوں کو نکال دوں جو وقت کچھ وقت کے لیے نہیں کسی کچھ اور ہمارے لیے جو سر ہے کہ آپ اس بیت میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے, میں جو کا گھر ہے, جو امامت کا گھر ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ظاہری طور سے امام اور نبی رہنے کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیت نبی میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے, بیت نبوت میں رہنے کا فائدہ ہے. جی جی نہیں, میں نہیں کہہ سکتا اس پر. یطہرکم, اور طاہر طاہر کر دے تم کو, یعنی لیذھب عنکم یطہرکم تطہیرا, کیسے طاہر کر دے کہ طہارت کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں, کوئی اس میں سے کمی نہ رہ جائے طاہر ہونے میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ارادہ الہی تمہارے لیے ظاہر ہوا ایک فعل خدا کی شکل میں کہ جس نے تم سے نجاست اکوان کو دور کر دیا, یہ ارادہ الہی تمہارے حق میں پرماننٹ ہے. کیوں پرماننٹ ہے؟ اس لیے کہ طہارت کے تمام تقاضے پورے ہو چکے ہیں اور اس نجاست کے پلٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. یہ آیت تطہیر ہے. تو یہ تو وہی بات جو میں آپ کی خدمت میں, اب آپ اس تفسیر کو جا کے ڈھونڈ لیجئے, آپ لکھی ہوئی شکل میں نہیں پائیں گے اس کو.
یہ
غیر اللہ کو جو ہم ڈیفائن کریں مین ایوری ایکشن از پیورلی فار گاڈ.
یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے, اس سے بہت آگے کی بات ہے. یعنی کہ جیسے آپ آداب الصلات میں اگر آپ غور کریں کہ جب ہم نے حضور قلب کی اوپر کافی بحث کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی نا کہ نماز میں توجہ یا حضور قلب الفاظ تلاوت میں غور کرنے کو نہیں کہتے, بلکہ نماز میں حضور قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ قلب کم از کم برزخی حقیقتوں سے کنیکٹ ہو, کم از کم, یعنی کم از کم اپنے سے اوپر والے لیول سے کنیکٹ ہو اور اس لیول سے آزاد ہو چکا ہو. کم از کم نماز میں یہ حالت ہونی چاہیے, تب حضور قلب اور توجہ اور یہ. تو اسی طریقے سے جو امام علیہ السلام کے لیے جو بات ہو رہی ہے کہ جس نجاست کی کہ نفس معصوم فار ایور الٹیمیٹ ریئلٹی سے کنیکٹ ہوتا ہے وداؤٹ بینگ انفلوئنسڈ بائی اینی کریٹڈ بینگ, یعنی کوئی مخلوق, کوئی مخلوق, کوئی ملک, کوئی فرشتہ, کسی مخلوق کو کچھ ہو, یعنی جو اہل بیت علیہ السلام جن کی خدا نے اس درجے پر طہارت کی وہ سوائے خدا کے کسی اور کا اثر اپنے قلب میں نہیں رکھتے ہیں. وہ تو بہت نیچے کی چیز ہے, وہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے, وہ تو ہم جیسے, یعنی آپ کہہ لیں کہ ملک مقرب بھی, جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل بھی قلب اہل بیت کو متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی متاثر کے سینس میں کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ تم کیا ہو, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک بزرگ اگر جبرائیل علیہ السلام جیسی کوئی مخلوق اپنی ایک جھلک بھی دکھا دے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, لیکن جبرائیل علیہ السلام شب معراج میں اپنی اصلی حالت میں رسول خدا کے سامنے ظاہر ہوئے کہ جس میں خود حضور نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس اس حالت میں دیکھا کہ 6000 پر تھے اور ایک ایک پر مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا. یہ کیا ہمیں سمجھانے کے لیے؟ آج کے دور میں جب ہم تھوڑا سا ہمارا علم آگے بڑھ گیا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹ از آل ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف ایگزسٹنس آف جبرائیل. یعنی پر سے مراد یہ فزیکل پر نہیں, پرندوں والے, مطلب جبرائیل کے وجود کا احاطہ اور پھیلاؤ کہ 6000 ڈائمینشنز میں ایگزسٹ کرتا ہے اور ہر ڈائمینشن گویا کہ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس مخلوق کا مشاہدہ پیغمبر کو متاثر نہیں کر سکا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ انسان کامل اور یہ وہ ہے جو اہل بیت ہے کہ رسول خدا کا ہدف کیا تھا, ملالقاء پروردگار. تو انہوں نے میکائیل کو کس حالت میں دیکھا اس عظمت کے ساتھ, اسرافیل کو کس عظمت کے ساتھ دیکھا, جبرائیل کو کس عظمت کے ساتھ, کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی کہ جو سورہ و نجم کی آیت ہے کہ کیا کہ فؤاد جو ہے نہ اس نے طغیان اختیار کیا اور نہ کج ہوا, ما زاغ البصر وما طغى, کہ بصیرت نے, نظر نے جو کچھ دیکھا نہ طغیان یعنی نہ سرکشی نہ کجی, کمپلیٹ فوکس آن دا الٹیمیٹ. یہ کس وجہ سے؟ یہ وہ طہارت ہے. یعنی کہ جب یہ طہارت نصیب ہو جائے گی انسان کو تو کوئی مخلوق کسی درجے کی ہو وہ متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی.
سوال ہے
جی,